بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک انفال کی 12 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حسن مزگری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں, پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام خلقت کی رانیاں. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا ہفتہ وار پروگرام درخشاں ستارے, اور اس کے بعد نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری آپ نشریات سن سکتے ہیں, ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ تہا شمیم حاضر خدمت ہے, سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پی ٹی آئی قیادت کو پاکستان الیکشن کمیشن کی توہین کا نوٹس, 30 اگست کو جواب کے ساتھ کمیشن میں پیش ہونے کا حکم. مودی حکومت پبلک سیکٹر کے بینکوں کی نچکاری کے بارے میں ریزرو بینک کی وارننگ کو نظر انداز کر کے منمانی کر رہی ہے, کانگریس پارٹی کا الزام. دہشت گردی, انتہا پسندی اور منشیات کی روک تھام کے موضوع پر شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم اجلاس, ایران کی جانب سے اپنے تجربات اراکین کو منتقل کرنے کی یقین دہانی. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. پاکستان میں الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم عمران خان سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اس آئینی ادارے کی توہین کا نوٹس جاری کر دیا ہے. پاکستان الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں. ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تینوں رہنماؤں نے مختلف جلسوں, پریس کانفرنسوں اور بیانات کے دوران الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر من گھڑت الزامات عائد کیے, جس سے ادارے کی ساکھ اور الیکشن کمیشن کی عزت نفس مجروح ہوئی. پاکستان الیکشن کمیشن نے نوٹس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 30 اگست کو اپنے جواب کے ساتھ کمیشن میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان نے 11 مئی, 16 مئی, 29 جون, 19 جولائی, 20 جولائی اور 7 اگست کو اپنی تقاریر, پریس کانفرنسوں, بیانات میں الیکشن کمیشن کے خلاف مضحکہ خیز اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی, توہین آمیز بیانات دیے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے جو براہ راست مرکزی ٹی وی چینلوں پر نشر ہوئے. پاکستان میں پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر زیر حراست تشدد کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ڈی آئی جی اسلام آباد کی صدارت میں ایک اہم اجلاس میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر تشدد کے الزامات کا جائزہ لیا گیا اور الزامات کی فوری تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شہباز گل پر تشدد کے الزامات سے متعلق بیانات قلم بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی شہباز گل کی خوراک پر بھی مکمل نگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے. یاد رہے کہ شہباز گل نے عدالت میں اپنی پہلی پیشی میں اپنی کمر کھول کے دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس کی حراست میں ان پر تشدد کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی بعض پی ٹی آئی رہنماؤں نے ان پر جیل میں بھی تشدد کیے جانے اور ٹھیک کھانا نہ دیے جانے کا بھی الزام لگایا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے الزام لگایا کہ شہباز گل کے ساتھ کیے جانے والے تشدد میں جنسی زیادتی بھی شامل ہے. شہباز گل کے تعلق سے تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ انہیں سانس لینے میں تکلیف ہے. ان کی صحت کی نگرانی کے لیے تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ نے ان کے پھیپھڑوں کا مکمل چیک اپ اور انجیوگرافی کا فیصلہ کیا ہے. ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد انتظامیہ سے شہباز گل کے ساتھ کیے جانے والے مبینہ تشدد کے خلاف اسلام آباد میں احتجاجی ریلی نکالنے کی اجازت مانگی ہے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر بینکوں کی نشکاری کے سلسلے میں ریزرو بینک کے انتباہات کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج جے رام رمیش نے کہا کہ بی جے پی حکومت ریزرو بینک کے انتباہات کو نظر انداز کر کے سرکاری بینکوں کی نشکاری کر رہی ہے جو خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ مودی حکومت پبلک سیکٹر کے بینکوں کی نشکاری کے تعلق سے ریزرو بینک انتباہات پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے اور منمانی کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے نوٹ بندی کے معاملے میں بھی ریزرو بینک کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے منمانی کی اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے سربراہ جے رام رمیش نے کہا ہے کہ آر بی آئی نے وارننگ دی ہے کہ پبلک سیکٹر کے بینکوں کی تعداد 27 سے کم ہو کر صرف 12 رہ گئی ہے. حکومت کا منصوبہ اس کی تعداد مزید کم کرنا ہے اور شاید صرف ایک کرنا ہے. مسٹر جے رام رمیش نے کہا کہ ریزرو بینک آف انڈیا کا کہنا ہے کہ ایسا کر کے مصیبت کو دعوت دی جا رہی ہے لیکن مودی حکومت ہمیشہ منمانی کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے نوٹ بندی کے وقت بھی آر بی آئی کی بات نہیں سنی تھی. کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج جے رام رمیش نے اسی کے ساتھ ایک خبر بھی اپنے ٹویٹ میں پوسٹ کی ہے جس میں کہا گیا کہ بڑے پیمانے پر پبلک سیکٹر کے بینکوں کی نشکاری سے نقصان زیادہ ہوگا. بینکوں کے نشکاری کی تیاری میں آر بی آئی کو حکومت سے احتیاط سے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا گیا ہے. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ سمیت مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ہندوستان کی سرکاری خبر رسا ایجنسی یو این آئی کے مطابق جمعہ اور سنیچر کے درمیانی رات 1:12 پر لکھنؤ اور ریاست یو پی کے مشرقی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.2 بتائی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق زلزلے کے جھٹکے لکھنؤ، لکھیم پور کھیری، بہرائچ، بلرام پور، سیتاپور، بارابنکی، گورکھپور اور سدھارتھ نگر کے علاوہ نیپال میں بھی محسوس کیے گئے. اس رپورٹ کے مطابق لکھنؤ اور دیگر شہروں میں زلزلہ آنے کے بعد لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل پڑے. یو پی حکومت کے مطابق زلزلے سے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے اعلی عہدیداروں نے تاشقند اجلاس میں سلامتی سے متعلق خطرات کا جائزہ لیا ہے. تاشقند اجلاس میں شریک شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے عہدیداروں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ، منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ نیز منظم جرائم کی روک تھام کی ضرورت پر زور دیا. اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کے علاوہ مبصر ملکوں کے سلامتی کے حکام اور انسداد دہشت گردی سے متعلق تنظیم کے علاقائی سیکرٹریٹ کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی. اس اجلاس میں شنگھائی ریجن کو درپیش خطرات اور چیلنجوں کا مل کر مقابلہ کرنے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا گیا. اجلاس کے شرکا نے نومبر میں سمرقند میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے ایجنڈے پر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کی. شنگھائی تعاون تنظیم ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کی بنیاد 15 جون 2001 کو چین کے شہر شنگھائی میں رکھی گئی تھی. چین، قزاقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان اس تنظیم کے بانی شمار ہوتے ہیں. سن 2017 میں آستانہ میں ہونے والے اجلاس کے دوران ہندوستان اور پاکستان کو بھی شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت دے دی گئی تھی. اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے مراحل طے کر رہا ہے، جس کا آغاز گزشتہ سال تاجکستان کے شہر دوشنبہ میں ہونے والے اجلاس میں ہوا تھا. روس، وسطی ایشیا اور چین تک پھیلے ہوئے شنگھائی ریجن میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا تدارک، منظم جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ روکنا شنگھائی تعاون تنظیم کے بنیادی اہداف میں شامل ہیں. بلا شبہ اس اہم علاقائی تنظیم میں ایران کی مکمل رکنیت کے بعد تہران دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ اور منظم جرائم اور منشیات کی روک تھام کے حوالے سے اپنے قیمتی تجربات شنگھائی ریجن کے رکن ملکوں کو آسانی کے ساتھ منتقل کر سکے گا. عراق کی ایک سیاسی تنظیم بدر کے رہنما نے کہا ہے کہ امریکہ کو داعش دہشت گرد گروہ کی تمام نقل و حرکت کی پوری خبر ہے اور عین الاسد فوجی چھاؤنی کے اطراف کے علاقے داعش کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق مغربی عراق کے صوبہ الانبار میں بدر تنظیم کے دفتر کے سربراہ قوسہ الانباری نے کہا کہ عین الاسد فوجی چھاؤنی میں موجود غاصب امریکی فوجی صحرائے الانبار میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقی ماندہ عناصر کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ الانباری نے کہا کہ امریکی فوج کے زیر قبضہ عین الاسد فوجی چھاؤنی کے اطراف کے علاقے داعش کے باقیات کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ البدر کے دفتر کے سربراہ نے کہا کہ امریکی فوجیوں کو داعش دہشت گردوں کے تمام اقدامات اور ان کی نقل و حرکت کی پوری خبر رہتی ہے، جبکہ حشد الشعبی اور عراقی افواج نے داعشی باقیات کی نقل و حرکت اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ان کی کوششوں کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عراقی پارلیمنٹ نے اس ملک سے امریکی فوجوں کا انخلا کو لازمی قرار دیا ہے، اور اس ملک کے سیاسی اور استقامتی گروہ پارلیمنٹ کے بل پر عمل درآمد پر زور دے رہے ہیں، تاہم واشنگٹن مختلف بہانوں سے اسے ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ امریکہ ان بہانوں سے داعش کے باقیات کی مدد کر رہا ہے اور عراق میں گاہے بگاہے دہشت گردانہ حملوں کی زمین ہموار کرتا ہے۔ برطانوی ریلوے ملازمین کی ہڑتال کے سبب دارالحکومت لندن اور اس کے مضافات سمیت پورے ملک میں ریل سروس معطل ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق برطانوی ریلوے ملازمین کی ہڑتال کا تازہ سلسلہ لیبر یونینوں کے عہدیداروں اور متعلقہ حکام کے درمیان تنخواہوں میں اضافے اور کام کی شرائط سمیت مزدوروں کے دوسرے مطالبات پر پیدا ہونے والے شدید اختلافات کے بعد شروع ہوا ہے۔ ریلوے ملازمین کی ہڑتال کے نتیجے میں پورے برطانیہ میں ریل سروس بری طرح متاثر ہوئی اور ہر پانچ میں سے صرف ایک ریل گاڑی ہی بمشکل چلائی جا سکی ہے۔ برطانیہ کی ریل میری ٹائم اینڈ ٹرانسپورٹ ورکرز یونین ایم آر ٹی کے سیکرٹری جنرل مائیکل لینچ نے کہا کہ دیگر سرکاری ملازمین کی طرح برطانیہ کے ریلوے ملازمین کو بھی غذائی اشیاء اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ برطانیہ بھر میں احتجاجی ہڑتال کا تازہ ترین سلسلہ اسی وقت میں شروع ہوا جب مختلف شعبوں میں ملازمین کئی دہائیوں کی بلند ترین مہنگائی اور روزمرہ کی زندگی کے بڑھتے اخراجات کے مطابق تنخواہوں میں اضافے پر زور دے رہے ہیں۔ رواں ہفتے کے اعداد و شمار کے بعد برطانیہ میں کساد بازاری بہت تیزی سے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ سرکاری سطح پر جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں افراط زر کی شرح 40 برس کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ چین نے تائیوان میں امریکی اقدامات اور مداخلتوں کے بارے میں کہا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیجنگ کی جانب سے ریاست الاسکا کی خود مختاری کی حمایت کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پولوسی کے دورے تائیوان کے بارے میں کہا کہ یہ دورہ چین کے لیے ویسا ہی جیسا کہ چین کی جانب سے ریاست الاسکا کی خود مختاری کی حمایت امریکہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی جانب سے امریکی اقدامات کا بھرپور جواب دینا جائز اور قانونی ہے اور بیجنگ کو بڑے پیمانے پر عالمی حمایت حاصل ہے۔ حکومت چین نے امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پولوسی کے دورے تائیوان پر امریکہ کو سخت انتباہ دیا تھا اور اس کے بعد جزیرہ تائیوان کے اطراف میں فوجی مشقیں انجام دیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پلوسی نے ابھی حال ہی میں ایک مداخلت پسندانہ اور اشتعال انگیز اقدام کے تحت جزیرہ تائیوان کا دورہ کر کے وہاں کے حکام سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ چین نے اس دورے کو چین کی امور میں کھلی مداخلت اور متحدہ چین کی پالیسی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ نینسی پلوسی کے دورے تائیوان کے بعد امریکہ، چین اور تائیوان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو غیر فوجی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے مغربی یوکرین کے لویو علاقے کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف کے علاقے کی جنگی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے اور اس ایٹمی پاور پلانٹ سے فوجیوں کو باہر نکالنے اور جنگ کے دوران اس پر حملہ نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ گوترش کی اپیل ایسی حالت میں سامنے آئی کہ زاپوریجیا کی علاقائی کونسل کے رکن ولادیمیر روگوف نے اعلان کیا کہ یوکرینی فوجیوں نے جمعرات کو بھاری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے انرہودار شہر پر گولہ باری کی، جہاں زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر واقع ہے۔ زاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ جنوبی مشرقی یوکرین میں واقع ہے اور یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی پاور پلانٹ شمار ہوتا ہے۔ مارچ میں جنگ شروع ہونے کے بعد اس پاور پلانٹ پر روسی فوجوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ کیف اور ماسکو 5 اگست سے ایک دوسرے پر اس پر حملے کا الزام لگا رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے اس ایٹمی پاور پلانٹ کے اطراف علاقوں میں یوکرینی فوجوں کی گولہ باری کو اقوام متحدہ کے کنونشن کی بنیاد پر ایٹمی دہشت گردانہ اقدام قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں ہم نے افغانستان میں طالبان کے ایک سال کے جو ان کا حکومت کا دورانیہ ہے، اس میں پیش آنے والے واقعات اور کچھ جو تبدیلیاں علاقے میں رونما ہوئی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی تھی، بلکہ وہ گفتگو تھوڑی سی تشنا بھی رہ گئی تھی۔ تو ہم نے اپنے سامعین سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید گفتگو کی جائے گی، لیکن اس دوران یعنی کہ گزشتہ تین چار دن کے اندر بھی افغانستان میں سیکیورٹی کے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کے عوام کو داغدار بنا دیا ہے، یعنی کہ ان کو غمزدہ کر دیا ہے، اور کہیں مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے تو کہیں ایک طالبان شیعہ کمانڈر جو ہیں مولوی مہدی، ان کے مارے جانے کی بھی خبریں جو ہے وہ گشت کر رہی ہیں، بلکہ اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ افغانستان میں سیکیورٹی چیلنجز رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور دوسری طرف خود طالبان کو جو حکومت کرنے میں مسائل درپیش ہیں وہ اپنی جگہ جوں کے توں باقی ہیں۔ اس پوری صورتحال پر آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ دیکھیں، اس دن ہم نے مختصر اشارہ کیا تھا حکومتی نظام پہ کہ طالبان آیا کوئی ایک باقاعدہ حکومتی نظام، جو دنیا میں رائج نظام ہے، ان سے ملتا جلتا کوئی نظام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، تو اس میں بھی جو جواب تھا وہ منفی تھا۔ اسی طرح ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی جو باتیں انٹرنیشنل سطح پہ بھی اور ریجنل اور ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہو رہی تھیں، وہ بھی اس پہ بھی ابھی تک طالبان کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ تیسری، عالمی سطح پہ طالبان حکومت کو قبول کرنے اور ان کو باقاعدہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ افغانستان کی ایک سرکاری کہہ لیں یا ایک طے شدہ یا جیسے ایک ریکمینڈڈ حکومت ہے، وہ ابھی تک کسی نے ان کو باقاعدہ کسی حکومت نے قبول نہیں کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ معاملہ بھی زیرو کا زیرو ہے ابھی تک وہیں پہ۔ اقتصادی صورتحال، جہاں داخلی طور پہ افغانستان میں مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ جوں کے توں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جو ایک بڑی اماؤنٹ، غالباً 9 ارب کے قریب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں وہ غصب کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ افغان عوام کا مال ہے، وہ اس کو دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے، بلکہ اس کو کہیں اور پہ 11 ستمبر کے حملوں کے متاثرین کو یعنی ایک تاوان کے طور پہ یا ایک جرمانے کے کسی عنوان سے وہ دینے پہ جو ہے وہ تیار نظر آتے ہیں۔ لہذا اقتصادی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی مثبت نقطہ نظر نہیں آتا۔ جو خبر
ہے میں، چونکہ گفتگو آئی ہے پیسوں کی، رقم کی، لیکن الظواہری کے جو ایک دعویٰ ہے اس کے مارے جانے کا، اس کے بعد کچھ خبریں یہ آئی تھیں کہ کچھ پیسے ریلیز کیے ہیں امریکہ نے، آیا اس کے حوالے سے؟
دیکھیں، ابھی یہ کسی اور مد میں یقیناً کی ہوں گی، کیونکہ یونائیٹڈ نیشن اور ادھر ادھر سے جو اس وقت صورتحال وہاں پہ، غربت، افلاس اور بیماریوں اور اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں، اس میں کچھ ادارے مدد کر رہے ہیں شاید اس عنوان سے، لیکن وہ جو منجمد شدہ رقم ہے افغان حکومت کی، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح
فیصلہ
نہیں ہوا کہ اس میں سے دے رہے ہیں یا کوئی اور کچھ سلسلے سے وہ کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ بھی کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے۔ ممکن ہے زواہری کو مارنے کا کوئی انعام ونام ہو تو اس مد میں انہوں نے کچھ رقم ریلیز کی ہو، لیکن جیسے کہتے ہیں نا، اقتصادی سیٹ اپ کے اندر اس سسٹم کو مینج کرنے کے لیے اور اس کے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ, تو اس میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بہرحال آپ نے یہ چار پانچ نکات اس وقت بھی اشارہ کیے تھے. اب جو اہم نقطہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ سیکیورٹی کے عنوان سے اگر افغانستان کا جائزہ لیں کہ آیا ایک سال کے اندر سیکیورٹی کے عنوان سے, سلامتی کے عنوان سے, ملک کے اندر امن و امان کے لحاظ سے کیا پیش رفت ہے اور اس چیلنج کا طالبان مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں, تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آیا طالبان, جن کے بارے میں یہ تھا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ان کے لیے سب سے آسان ہوگا چونکہ وہ خود جنگجو ہیں, پورا افغانستان ان کے جو ہے وہ جنگی اور ملیٹنسی اور سیکیورٹی کے عنوان سے ان سے خوف زدہ رہتا ہے, لہذا وہاں پہ اب ملیٹنٹ کاروائیاں رک جائیں گی, اور چونکہ یہ خود ملیٹنٹ تھے اور سب لوگوں کو جانتے تھے کہ جو ملیٹنسی میں ماضی میں انوالو رہے ہیں, لہذا جب طالبان آئیں گے تو ایک دم جو ہے وہ امن و امان ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس گزشتہ ایک سال میں شاید ہی کوئی ہفتہ گزرا ہو, یعنی ہفتہ ہر ہفتے میں ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے. ان کاروائیوں میں مساجد بھی شامل ہیں, شیعہ سنی دونوں مساجد شامل ہیں, عام پبلک مقامات ہیں, ظاہر ہے اس میں کسی شیعہ سنی یا قبیلے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ عام عوام اس پہ جو ہے وہ نقصان اٹھاتی ہیں. اسی طرح علاقائی عنوان سے بھی دیکھیں, قندھار, قندوز, ہرات, کابل, بالخصوص کابل کے اندر تو مسلسل جو ہے وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. یعنی ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ طالبان نے سیکیورٹی کے عنوان سے اپنی پوری گرفت کر لی ہو, یعنی وہ گرفت نظر نہیں آتی جو مشہور تھا کہ یہ کر لیں گے.
ڈاکٹر صاحب, شیعہ سنی دونوں جو ہے وہ دہشت گردانہ حملوں میں مارے جا رہے ہیں.
دیکھیں اس وقت جو ہے نا, خود یونائٹڈ نیشن نے کم از کم جو فگر دیا ہے کہ 12 سے زائد مختلف جنگجو تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں جو داعش کے علاوہ ہیں.
12 سے زائد
ہیں, اور وہ سارے کی ساری وہ ہیں کہ جو ہمسایہ ممالک کے خلاف ہے, یعنی جو علیحدگی پسند تحریک ہے جس کو ہم کہتے ہیں, کوئی تاجکستان میں کوئی گروپ بنا کے بیٹھے. مثلا ابھی تازہ خبر جو ہے وہ تاجکستان کی ایک سامنے آئی ہے کہ وہاں کے خود مملکت کے جو سربراہ ہیں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ابھی ہمیں جو ہے اپنی جو سرحد ہے اس کو, انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی کہ سیکیورٹی بیلٹ بنانے کی ضرورت ہے پورے افغانستان کی. یعنی اس نے سینٹرل ایشیا کے ممالک کو مخاطب ہو کہا کہ جو افغانستان کے اندر اس وقت صورتحال ہے اور جتنے ملیٹنٹ گروپ کام کر رہے ہیں, یہ تو کسی وقت بھی کسی ملک کے اندر بھی مسائل پیدا کر سکتے ہیں, لہذا ایک سیکیورٹی بیلٹ بنانے کی ضرورت ہے. یعنی گویا افغانستان کو چاروں طرف سے اس کے ایک ایسا سیکیورٹی کے عنوان سے محاصرہ کر لیا جائے کہ اندر سے کوئی چیز باہر نہ جا سکے. یعنی اس حد تک جب سیکیورٹی کے مسائل ہوں تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی جو ہے وہ کوئی مثبت صورتحال نظر نہیں آئے گی. لہذا آپ نے مہدی مجاہد کی بات کی, گزشتہ دنوں جو مسجد میں واقعہ ہوا, 20-22 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے, اسی طرح مختلف اور بھی کاروائیاں, تو یہ صورتحال بظاہر طالبان اور داعش کی نظر آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت سارے گروہ ہیں کہ جو داعش کی مدد سے یا طالبان کے انتہا پسند گروہ ہیں کہ جن کے مطالبات پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے, تو وہ اپنی اپنی موجودگی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ہیں, اگر آپ نے ہمیں جو ہے وہ مناسب جسے کہتے ہیں کہ مفادات ہمارے ان کی حفاظت نہ کی تو ہم حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے حوالے سے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے دل کو چراغ تور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 29 مرداد، 22 محرم اور 20 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس محرم سن 354 ہجری قمری کو عظیم مسلمان ریاضیداں اور ماہر طبیعیات ابو علی حسن بن حیثم بصری عراق کے جنوبی شہر بصرے میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن حیثم کے نام سے مشہور تھے۔ ان کو طب، ریاضی، طبیعیات، ہندسہ، نجوم اور منطق کے علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان علوم سے متعلق انہوں نے گراں بہا تالیفات چھوڑی ہیں۔ وہ عظیم مسلمان دانشوروں کے علوم سے بھی بہرہ مند ہوئے۔ یورپی ماہرین مشرقیات نے ابن حیثم کی تخلیقات سے متعلق وسیع تحقیقات کی اور ان کو اعلی مقام دیا ہے۔ ابن حیثم کی اہم ترین کتاب کا نام المناظر ہے۔ بیس اگست سن 1914 عیسوی کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز پر جرمن افواج کا قبضہ ہوا۔ یہ کسی ملک کا پہلا دارالحکومت تھا جس پر جرمن فوجیوں نے قبضہ کیا تھا۔ اگرچہ بیلجیم نے اس جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جرمن افواج نے 4 اگست سن 1914 کو اس پر حملہ کر دیا اور بالآخر 20 اگست سن 1914 کو بیلجیم کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ بیس اگست سن 1940 عیسوی کو روس کے مشہور سیاستداں لیون ٹراٹسکی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 7 نومبر سن 1879 کو یوکرین کے شہر یانوفکا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام لیو ڈاویڈوویچ برونشٹین تھا۔ 1902 میں وہ لیون ٹراٹسکی کے نام سے جعلی کاغذات بنوا کر لندن فرار ہو گئے اور اس کے بعد تمام عمر اسی نام سے معروف رہے۔ سن 1917 میں جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو ٹراٹسکی نیو یارک میں تھے۔ وہ انقلاب کی خبر سنتے ہی وطن واپس چلے گئے، جہاں لینن نے انہیں ملک کا وزیر خارجہ اور وزیر جنگ مقرر کیا۔ اسٹالن نے برسر اقتدار آنے کے بعد انہیں اہم عہدوں سے معزول کر دیا۔ 20 اگست 1940 کو میکسیکو سٹی میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ August 1968 کو وارسا پیکٹ سے وابستہ ممالک کی افواج سرخ سوویت فوج کی قیادت میں سابق چیکوسلوواکیا کے دارالحکومت پراگ میں داخل ہوئیں۔ اس طرح ایک بار پھر اس ملک پر آمرانہ کمیونسٹ نظام مسلط ہو گیا۔ چیکوسلوواکیا کے معتدل پالیسی کے حامی وزیر اعظم الیگزینڈر ڈوبچیک نے کمیونسٹ حکومت سے عوام کی ناراضگی کم کرنے کے لیے پابندیاں اٹھا کر ان کو جزوی آزادی دی۔ ان کے ان اقدامات سے سوویت یونین ناراض تھا، چنانچہ چیکوسلوواکیا میں وارسا پیکٹ کے رکن ممالک کی فوجی مشقوں کے اختتام پر سوویت فوج نے چیکوسلوواکیا چھوڑنے سے انکار کیا، جبکہ ڈوبچیک ان مشقوں کے شدید مخالف تھے۔ سوویت فوج نے پراگ پر قبضے کے بعد ڈوبچیک کو معزول کر دیا اور ملک کی حریت پسندی کی تحریک کو، جو بہار پراگ کے نام سے مشہور تھی، مکمل طور پر کچل دیا۔ واضح رہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد چیکوسلوواکیا بھی پرامن طور پر چیک اور سلوواکیا کے نام سے دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ August 1357 کو جنوبی ایران کے شہر آبادان کے عوام نے شاہی حکومت کے کارندوں کے ذریعے شہر کے ریکس سینما ہال میں آگ لگائے جانے کی وحشیانہ کارروائی کے خلاف زبردست مظاہرہ کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور اس سانحے میں مرنے والے افراد کا سوگ منایا۔ اس سانحے میں 277 افراد مارے گئے تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ August 1998 کو امریکہ نے افغانستان اور سوڈان پر دور مار میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ امریکہ کا یہ الزام تھا کہ اس حملے سے دو ہفتے پہلے کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کا تعلق افغانستان اور سوڈان سے ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان میں ایک دوا ساز کمپنی پر بھی یہ الزام لگا کر حملہ کر دیا کہ اس میں کیمیاوی مواد تیار ہوتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے الزامات کبھی بھی ثابت نہیں ہوئے، لیکن بعض سیاسی ماہرین کے مطابق امریکہ نے یہ حملہ اس وقت کے صدر امریکہ بل کلنٹن کے جنسی اسکینڈل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سمعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ اور سمعین، اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالی کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے اور یہ زرد رنگ کے پلازما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6,000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے۔ یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں، کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے، اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
Thank you.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جمہوری اسلامی: ایران کی تیل برآمدات میں اضافہ ہوگا، مغربی ماہرین۔ روزنامہ الزمان: سعودی عرب کے ولی عہد اور الحکیم نے ریاض اور تہران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کی قدردانی کی۔ اور فائنینشل ٹائمز: یوکرین جنگ، پوتین اور میکران نے یوکرین کے جوہری پلانٹ میں آئی اے ای اے کے مشن پر اتفاق کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان: جے سی پی او اے میں امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ایک ہے، وائٹ ہاؤس۔ روزنامہ کیہان اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر معاہدے کے سلسلے میں صہیونی حکومت کی بڑھتی بے چینی کے درمیان امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گیند ایران کے کورٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں واشنگٹن اور تل ابیب کا مقصد ایک ہی ہے۔ دریاسنا حالانکہ امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کی تجویز پر خفیہ طور پر جواب دے گا۔ تاہم خبروں کے مطابق ابھی تک اس نے یورپی یونین کو ایران کی تجویز پر کوئی جواب نہیں دیا ہے، جبکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ صہیونی لابی ایران کے ایٹمی مذاکرات کے خلاف پوری طرح سے سرگرم ہو چکی ہے اور صہیونی حکام بھی بے تابی سے مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل اپنے خفیہ اور اعلانیہ چینلوں کے ذریعے امریکیوں کو پیغام پہنچا کر امریکہ کے ایٹمی معاہدے میں ممکنہ واپسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ روزنامہ الاخبار، لیت و لال کی گنجائش نہیں، سب کی نظریں کاریش پر، وقت ختم ہو رہا ہے، سید حسن نصر اللہ۔ روزنامہ الاخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے مذاکرات میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور جنوبی لبنان میں مقبوضہ فلسطین کے ساتھ بحری حدود کے تعین کے معاملے میں کشیدگی بڑھنے اور ختم ہونے کے مساوی امکانات کے درمیان حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے دونوں معاملات پر اپنے فیصلہ کن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ بحری حدود کے تعین، کاریش اور تیل و گیس کا ایران کے ایٹمی معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر دستخط ہوں یا نہ ہوں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کے معاملے سے ہم کوسوں دور ہیں اور ہم تیل اور گیس کے حصول کے اپنے حق کی بازیابی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر لبنانی حکومت کی خواہش پوری ہو گئی تو ہم امن کی سمت بڑھیں گے، اور اگر لبنان کو اس کے وہ حقوق نہیں ملے جن کا مطالبہ حکومت کر رہی ہے تو پھر ہم کشیدگی میں اضافے کی سمت بڑھ جائیں گے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان، شہباز گل سے جنسی زیادتی کی گئی، عمران خان نے سنگین الزام عائد کر دیا۔ روزنامہ جسارت، پاکستانی معیشت دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے، مفتاح اسماعیل۔ اور انڈین ایکسپریس، راہل، پرینکا گاندھی اور وزیر اعظم مودی نے راجیو گاندھی کے 78ویں یوم ولادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، بلقیس بانو کیس کے مجرموں کی رہائی، ہندو ووٹ بینک متحد کرنے کی حکمت عملی۔ اس سلسلے میں روزنامہ قومی آواز لکھتا ہے کہ گجرات سرکار بلقیس بانو کے اہل خانہ اور دیگر افراد کے قاتلوں کو رہا کر کے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اس کی نگاہ میں مسلمانوں کے قاتل قابل گناہگار نہیں ہیں، گنہگار نہیں ہیں، اور بلقیس بانو جیسے کیس میں قاتلوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ گجرات باقاعدہ ہندو راشٹر ہے۔ یوں تو سن 2002 میں گجرات فسادات کے بعد سے ہی گجرات کو ہندوتو لیبوریٹری کا لقب دے دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ سن 2002 میں ہونے والے فسادات نے مودی جی کے سیاسی کیریئر کو آسمان پر پہنچا دیا۔ حالانکہ گجرات فسادات کے معاملے میں سپریم کورٹ مودی جی کو کلین چٹ دے چکی ہے، لیکن ان فسادات کا فائدہ سب سے زیادہ نریندر مودی اور ان کی پارٹی بی جے پی کو حاصل ہوا۔ روزنامہ جنگ، کیا اسٹیبلشمنٹ دوبارہ کبھی عمران خان پر بھروسہ کر پائے گی؟ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے نیوٹرلز پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ شہباز شریف کی زیر قیادت اتحادی حکومت کو ہٹایا جائے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی نیوٹرلز کو ہدف بنا کر ان سے اپنی بات منوانے کی حکمت عملی کارگر ثابت ہوگی یا نہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ ان پر دوبارہ کبھی اعتماد کرے گی یا نہیں؟ نیوٹرلز کا اصرار ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ کی ماضی کی غلطیاں دوبارہ دہرائیں، لیکن عمران خان نے جمعرات کو واضح انداز سے ایک مرتبہ پھر انہیں مداخلت کی دعوت دی۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔
ارنا۔ شام دیرازور میں امریکہ کی سب سے بڑی چھاونی پر دوبارہ راکٹوں سے حملہ۔ وائی جے سی سیونی حکومت کے لیے کوئی مقام محفوظ نہیں، جنرل سلامی۔ اور عراقی نیوز ایجنسی، سیاسی بحران ملکی مفادات سے بالاتر نہیں، عراق میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر کا بیان۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہذا مقام مرجیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا، اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا، آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب میراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب میراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی مارکت العلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب میراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں، تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا، بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکمہ کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے، جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام درخشاں ستارے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ اور اس پروگرام کے ساتھ ہی، یعنی ایرانی فن تعمیر پروگرام کے ساتھ ہی، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں اور سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، قدیم زمانے سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے درمیان رابطوں اور شہری و دیہی علاقوں کے درمیان آمد و رفت پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام انجام دیا ہے۔ ایران میں بھی تجارتی راستوں سے کاروانوں کی دائمی اور منظم آمد و رفت بہت سے کاروان سراؤں اور مسافر خانوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی۔ ایران میں اقتصادی اور سماجی میدان میں گاڑیوں کی آمد سے قبل تک دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان معینہ فاصلوں اور دوریوں پر کاروان سرائے بنائے گئے کہ جن کی تعداد یا ان کا رقبہ قافلوں اور سامانوں کے لین دین کے حجم کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ ان جگہوں اور مقامات میں سے بہت ہی کم باقی بچے ہیں جن کی مرمت کا کام انجام پایا ہے، اور بہت سے کاروان سرائے سڑکیں بنائے جانے یا قدرتی آفات کے سبب تباہ ہو گئے ہیں۔ البتہ کاروان سراؤں کا گزشتہ ادوار میں مسافر خانوں کا رول ہوتا تھا، اور مسافرین کبھی وہاں ٹھہرتے تھے تاکہ کسی اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ کاروان سرا کا نام کاروان اور سرا سے مرکب ہے۔ کاروان کے معنی مسافروں کے ایک گروہ کا مل کر ساتھ سفر کرنا ہے، اور سرا کے معنی گھر اور مکان کے ہیں۔ یہ دو لفظ پہلوی زبان سے لیے گئے ہیں۔ کاروان سرا وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے عارضی طور پر رکتے اور ٹھہرتے تھے، اور یہ جگہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی سرزمینوں میں ٹھہرنے کی سب سے بڑی جگہ یا فضا ہوتی تھی۔ اس کی ڈیزائننگ عام طور پر اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں ہوتی تھی کہ جس کے اندر داخل ہونے کا ایک بڑا اور بلند دروازہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کوریڈور محراب نما شکل میں انٹرنس اور صحن کے درمیان ہوتا تھا۔ صحن کے اطراف میں پتھر کے چبوترے ہوتے تھے، اور اس کے پاس ہی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو قافلے والوں کی عارضی استراحت کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے پشت میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک شب یا چند شب رکنے کا انتظام ہوتا تھا، کہ جس میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے سامان فراہم ہوتے تھے۔ دو طبقہ کاروان سراؤں میں نیچے کے کمروں کو سامانوں کو رکھنے کے لیے انبار کے طور پر، اور اوپر کے کمروں کو آرام و استراحت اور مسافروں کے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کاروان سراؤں کا ایک حصہ گھوڑوں اور چوپایوں کو رکھنے سے مختص ہوتا تھا۔ کاروان سرا کے اندر داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف محافظوں اور کاروان سرا کی دیکھ بھال کرنے والوں کے کمرے ہوتے تھے۔ عام طور پر ہر کاروان سرا میں پانی کے کنویں ہوتے تھے کہ جو صحن کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔
سامن، تاریخی منابع سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروان سراؤں کا سنگ بنیاد حخامہ رشیوں کے دور میں رکھا گیا۔ یونانی مورخ ہیرودوت اپنی پانچ نامی کتاب میں ان منزل گاہوں یا آرام دہ اور پرسکون گھروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو ہخامنشی بادشاہوں کے توسط سے شوش اور سارت کے درمیان بنائے گئے تھے۔ یہ مورخ ایک ہی جیسی 111 ایسی عمارتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہخامنشیوں کے دارالحکومت اور شہر سارت کے درمیان موجود 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں بنائی گئی تھیں، اور قافلے والے 3 مہینوں کے دوران اس راستے کو طے کرتے تھے۔ راستے کے درمیان قیام گاہوں اور قافلے والوں کے سیکورٹی اور رفاہ و سہولت نے ان عمارتوں کی تعمیر کو ضروری بنا دیا تھا۔ اشکانیان کے دور میں بھی ایران میں راستوں کی توسیع اور قافلے والوں کی حمایت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ اسی سبب سے اہم راستوں، خاص طور پر شاہراہ ریشم پر متعدد کاروان سرائے بنائے گئے۔ ساسانی دور میں بھی راستوں کی تعمیر کے لیے کام کیے گئے۔ اس دور میں اصلی اور اہم راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، جن میں سے اس دور کے اہم ترین دیرگچین، رباط انوشیروان، دروازہ گچ اور کنارے سیاہ جیسے کاروان سرا ابھی بھی باقی ہیں۔ دیرگچین کاروان سرا اس وقت ایران کے قومی آثار کا حصہ ہے اور تہران کے قریب واقع ہے۔ یہ کاروان سرا تقریباً 1800 سال پرانا ہے۔ دیرگچین کو ایرانی کاروان سراؤں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسافروں کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم تھیں۔ اس میں چکی، پچھواڑا، بیت الخلاء، حمام سب کچھ موجود تھا، اور بعد میں اس میں مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا۔ دیرگچین کاروان سرا کے 6 ٹاور ہیں، اور یہ کاروان سرا 4 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت کاروان سرا کی وسعت 12,000 مربع میٹر ہے، جس میں ماضی میں 43 کمرے، پرتعیش اور شاندار ایوان، 18 استبل اور سامانوں کی حفاظت کے لیے 2 انبار تھے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
اسلامی دور میں کاروان سراؤں کے فروغ اور اس کی توسیع میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں، کہ جن میں سے اہم ترین مذہبی، فوجی اور اقتصادی عوامل تھے۔ بہت سے سفرناموں اور جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق کتابوں میں تجارت، زیارت اور سیاحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات و اطلاعات موجود ہیں۔ ناصر خسرو ایران کے ایسے شاعر اور مصنف ہیں جو اپنی متعدد کتابوں، خاص طور پر سفر ناموں کے سبب مشہور ہیں۔ وہ اپنے سفر نامے میں متعدد کاروان سراؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سفر کے دوران قافلے ٹھہرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ شہر نائن سے طبس تک انجام پانے والے اپنے سفر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم زبیدہ نامی کاروان سرا پہنچے، کہ جس میں پانی کا ایک بڑا انبار تھا۔ اگر اس بیابانی علاقے میں یہ کاروان سرا اور میٹھا اور لذیذ پانی نہ ہوتا، تو اس کاروان سرا اور اس کے میٹھے اور گوارا پانی کے بغیر ہم اس بیابانی علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ عام المنفعت عمارتوں جیسے کاروان سراؤں کی تعمیر و توسیع کو اوائل اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ 5ویں ہجری قمری مطابق 11ویں عیسوی اسلامی ہنر و فن، خاص طور پر اسلامی فن معماری کے ترقی و توسیع کا دور ہے۔ مسجدوں، کاروان سراؤں جیسی عمارتوں میں اکثر و بیشتر 2 یا 4 ایوان بنائے جاتے تھے۔ یہ عمل مغلوں کے حملوں اور ان کے تباہ کن اقدامات کے وقت تک جاری رہا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مغلوں کے بعد والی نسلیں ایرانی ثقافت کی شیفتہ و دلدادہ ہو گئیں، اور انہوں نے ماضی کے تجربوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے تجارت، اقتصاد اور کاروان سراؤں کی ساخت کو رونق دی، اور ان کی حفاظت کا کام فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ رشید الدین فضل اللہ کا نام عام المنفعت عمارتوں، من جملہ متعدد کاروان سراؤں کی تعمیر کے سبب ایران کی تاریخ میں معروف ہے۔ مارک پولو ایران کے شہروں یزد اور کرمان کے راستے کے سفر کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یزد ایک بڑا شہر ہے اور اس کے باشندے مسلمان ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر جائیں اور کرمان کا سفر کریں، تو ان کو 8 روز راستے میں رہنا پڑتا ہے اور صحرا اور بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس راستے میں 3 کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے پائے جاتے ہیں، کہ جن کے باعث اگلے مراحل کے سفر کی منزلیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ ایران کے کاروان سراؤں کی تعمیر کا سنہری دور صفویہ دور سے متعلق ہے کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت کو رونق اور فروغ حاصل ہوا اور ایرانیوں اور ایران کے دیدار کے لیے غیر ملکیوں کی ایران آمد و رفت بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ، کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام اور شہر نجف میں مرقد امام علی علیہ السلام کے راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے کہ جن میں سے بہت سے ابھی بھی باقی ہیں۔ صفویہ دور میں یورپ، چین اور ہندوستان کے لیے سامانوں کی برآمدات نے ایران کے تجارتی راستے کو بیرون ملک میں بھی وسعت دی۔
اس طرح سے ایران میں کاروان سراؤں کی تعمیر کا آغاز 25 صدی قبل سے شروع ہوا۔ محققین من جملہ امریکہ کے ماہر ایرانیات پروفیسر آرتھر پاپ کا خیال ہے کہ ایران میں کاروان سراؤں کی بنیاد ایرانی معماروں کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کاروان سرا کی تعمیر سے استفادہ ایران جیسی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کاروان سرا اجتماعی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ اس زمانے میں جو مسافر دنیا کے مختلف علاقوں سے کاروان سراؤں میں آتے تھے وہ باہمی رابطوں اور تعاون کے نتیجے میں دوسروں کے آداب و رسوم اور عقائد و افکار سے آشنا ہوتے تھے۔ فارسی ادب میں ادب کے شعرا اور بزرگوں نے بہت زیادہ کاروان سراؤں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اشعار رقم کرنے کے ساتھ ہی انسان کو کاروان زندگی کے مسافر اور اس دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دی ہے۔ ان اشعار میں انسان کو اس دنیا سے وابستگی سے منع کیا گیا ہے اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کو کاروان سرا میں مسافر کی رہائش سے تشبیہ دی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔